الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. گزشتہ ہفتے ہم نے قرآن مجید کے بارے میں مختصر سی گفتگو کی تھی، آج ہماری گفتگو کا عنوان قرآن مجید کا پیغام ہے. قرآن مجید کیا پیغام دیتا ہے، ایک سوال ہے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ قرآن مجید کو شروع سے لے کر آخر تک آپ پڑھتے چلے جائیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے جس میں توحید کی بات ہے، اللہ کی وحدانیت کی بات ہے، اور اسی پر قرآن مجید کا سارا زور ہے. اور قرآن مجید کی ساری تعلیمات، سارے پیغامات، وہ گھوم گھام کے اسی نقطے پہ آ کے جمع ہوتے ہیں کہ ایک اللہ کو سمجھو، ایک اللہ کو سمجھو. یہ سمجھ کیا ہے؟ دین نے اس کے بارے میں ہمیں جب مختلف انبیاء کرام کے جو ادوار ہیں اور ان کی تاریخ ہے اس کا جب ذکر کیا ہے، تو قرآن مجید یہی بتاتا ہے کہ ہم نے جس رسول کو بھی بستی میں بھیجا، کہیں بھیجا، وہ لوگوں کو جا کے یہی کہتا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کہو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اگر کوئی صحیح ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں. یہ ایک پیغام ہے، یہی قرآن مجید کی ساری دعوت ہے اور یہی ہمارے دین کی دعوت ہے. ہمارے دین کی یہی تعلیم ہے، یہی سب سے بڑی سیاست ہے، یہی سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے جو لا الہ الا اللہ میں جمع ہے. اس کو سمجھے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اور اس کو سمجھے بغیر اگر آگے بڑھنے کی کوشش کی تو ہمیں واپس وہیں پلٹنا پڑے گا جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے. اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی جو مسلمانوں کی صورت حال ہے وہ یہی ہے کہ اکثریت لا الہ الا اللہ کی قائل ہے مگر اس کو سمجھتی نہیں، اس کو سمجھ نہیں پا رہی، جس کا نتیجہ یہی نکل رہا ہے کہ بھانت بھانت کی بولیاں ہیں، مذاہب ہیں، عقائد ہیں، افکار ہیں، اور ہر کوئی اپنی طرف کھینچ رہا ہے. اور پھر قوم وہیں کھڑی ہے، کہاں جائیں ہم، کس کی بات مانے اور کس کی نہ مانے. یہ اصل چیز ہے. قرآن مجید کی ساری دعوت کا محور، مرکزی نقطہ یہی لا الہ الا اللہ ہے، کہ مسلمان غیر مسلم سبھی اللہ تعالیٰ کو پہچانے کہ اللہ ہے کون، اس کی ذات کیا ہے، کیا اتھارٹی ہے اس کے پاس، کیا واقعی وہ ایک ہی اللہ ہے یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی معبود ہے، اور معبود کس کو کہتے ہیں، کیا اس کے علاوہ اس کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود بنایا جا سکتا ہے، عابد کون ہوتا ہے، بندہ کس کو کہتے ہیں، کس کا بندہ بننا چاہیے. ان سارے سوالوں کا جواب کسی لا الہ الا اللہ میں ملتا ہے. جب تک مسلمان یا کوئی بھی بندہ اس کو نہیں سمجھے گا، اس کے پاس نہ علم ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی صحیح بات ہے، وہ گھوم گھام کے پھر وہیں آ کھڑا ہوگا. اس کی اہمیت کتنی ہے، آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے. سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم، اللہ تعالیٰ نے ان کو 1000 سال کی عمر عطا کی یا اس سے بھی زیادہ کی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَبِسَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی قوم میں 1000 سال، 50 کم 1000 سال تک رہے. علماء لکھتے ہیں کہ یہ 50 کم 1000 سال کا مطلب ہے صرف تبلیغ کی ہے، باقی زندگی الگ ہے. تو یہ جو تبلیغ ہے 950 سال کی، یہ کیا تھی؟ صرف یہی تبلیغ تھی کہ لا الہ الا اللہ کہو. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عبادات پہ زور نہیں دیا، ان کے اخلاق اور کردار کو سنوارنے پر زور نہیں دیا، زیادہ زور ہے تو اسی پر ہی ہے، لا الہ الا اللہ کہو. 950 سال کی یہ تبلیغ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں، اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی اہم چیز ہے یہ، کتنی اہمیت دیتا ہے قرآن مجید اس کو. سورہ نوح پڑھیں تو اس میں ہی پتہ چلتا ہے، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا و انی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم و اصروا واستکبروا استکبارا. مولا میں نے کوئی وقت نہیں جو ضائع کیا ہو، صبح و شام میں نے اپنی قوم کو تیری طرف بلایا ہے، جب بھی میں نے بلانے کی کوشش کی تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس دی، ہم یہ بات ہی نہیں سننا چاہتے، اپنے منہ کور کر لیے کپڑوں سے کہ ہم تمہیں دیکھنا نہیں چاہتے، اور پھر بڑے متکبر بن گئے کہ ہم لا الہ الا اللہ کہیں. اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یہی کہ آپ کلمہ پڑھیں پھر ہر مذہب کو چھوڑ دیں، ہر شخصیت کو چھوڑ دیں، صرف ایک اللہ کو مانیں، مذہب کو چھوڑ دیں، عقیدے کو چھوڑ دیں، اسی اللہ کا عقیدہ اپنے دل میں پیوست کریں، اخلاق اور عادات ساری چھوڑ دیں، جو اللہ اپنا اخلاق دیتا ہے، کردار دیتا ہے، وہی اپنایا جائے. یہی ترتیب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، مدینہ میں تشریف لائے، آپ نے 13 سال تک لوگوں کو صرف لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے، اور جب لوگ اس کو مان گئے پھر آپ نے عبادات کی طرف توجہ دلائی ہے، پھر جب لوگ اس پر عمل کرنے لگے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق اور کردار کو سنوارنے کی بات کی ہے. دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے آپ کی سیرت کو، یہی 3 طریقے ہیں، یہی 3 سٹیپس ہیں. سب سے پہلے دماغ میں، عقل میں یہ بات بٹھانی، دل میں یہ بات بٹھانی کہ میرا اللہ معبود ایک ہی ہے اور کوئی نہیں. لیکن وہی بات جو قرآن مجید کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ بِاللَّهِ مُشْرِكُونَ. اکثریت کلمہ پڑھے گی، اپنے آپ کو کہیں گے ہم مومن ہیں، مگر یہی اکثریت مشرک بھی ہوگی، شرک بھی کرے گی. یہ شرک کیا ہے؟ جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، دوسرا مطلب ہے کہ سب جھوٹے ہیں، کوئی معبود نہیں ہے، ایک اللہ کی واحد ذات ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے. اور عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت عاجزی کو کہتے ہیں، ہاتھ باندھنے کو کہتے ہیں، جھکنے کو کہتے ہیں، ہاتھ پھیلانے کو کہتے ہیں، اس نے جو کچھ دے رکھا ہے اسی کے لیے کرنے کو کہتے ہیں، یہ عبادت ہے. مگر میں اپنے ہاتھ کسی کے آگے بھی جوڑوں، کسی کے آگے جھکوں بھی صحیح، اور کسی کے آگے ہاتھ بھی پھیلاؤں، اور پھر جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ میں کسی اور کے نام پہ بھی دوں، یہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے، میں نے اللہ کو تسلیم نہیں کیا. یہ وہ چیز ہے جو لوگوں کو پسند نہیں آتی، اور مکہ کے لوگوں کو اسی وجہ سے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے خارج تھی کہ آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں. وہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جو صرف ایک اللہ کی بات کرتے تھے، آپ نے جب یہ پیغام کوہ صفا پر مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے، بڑے بڑے قبائل کے جو ہیڈز ہیں، ان کو بلا کے آپ نے جب ان کو یہ پیغام دیا اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، تم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑتے ہو، سرداریاں قائم کر رکھی ہیں تم نے کہ میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے، میرا قبیلہ بڑا ہے وہ چھوٹا ہے، میرا قبیلہ بہادر ہے وہ بزدل ہے، میری یہ ٹیریٹری ہے اس کی یہ ٹیریٹری ہے، اسی پہ لڑتے ہو؟ چھوڑو ان چیزوں کو، یہ بھی خدا ہیں جو بنا رکھے ہیں، بت ہیں، سٹیٹس کو کہ جس کو تم، جس کے لیے تم جیتے ہو مرتے ہو، اس کو چھوڑو۔ میں تمہیں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ کو تسلیم کر لو، تفلحو وتملک العرب والعجم، تم نہ صرف خود کامیاب ہوگے بلکہ ملک عرب و عجم کے مالک بھی بن جاؤ گے۔ یہ آپ نے فرمایا، لیکن اتنی بڑی بات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر تو دی، سمجھنے والے ہیں عرب، کوئی جاہل نہیں ہے، یہ وہ عرب تھے جو اللہ کو مانتے تھے، کہتے تھے ہمارا خالق اللہ ہے، مانتے تھے، اللہ کا نام لیتے تھے، مگر وہ یہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے۔ اس لیے انہی میں سب سے پہلے آپ کا چچا، آپ کا خونی رشتہ جس چچا سے ہے ابو لہب، وہ کھڑا ہوتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ تبن لکا یا محمد علی حاضہ جماعتنا، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا یہاں۔ یہ کیوں کہا اس نے یہ لفظ؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ ہم ایک اللہ کو مانیں اور جتنے ہم یہ خدا بناتے ہیں اور جن کی وجہ سے ہماری سرداریاں قائم ہیں وہ سب چھوڑنا پڑتی ہیں اور ہمیں چھوٹا بڑھنا پڑتا ہے، ایک اللہ کے آگے چھوٹا بننا پڑتا ہے اور ہم چھوٹے نہیں بن سکتے، سب کچھ کو خیر باد کہنا پڑتا ہے اور ہم خیر باد نہیں کہہ سکتے، ہم بڑے رہیں گے متکبر بن کے رہیں گے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم چھوٹوں کے ساتھ مل کے ایک اللہ کی عبادت کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَأَنَّهُمْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَانُوا يَسْتَكْبِرُونَ، جب انہیں کہا جاتا کہ لا الہ الا اللہ کہو تو متکبر بن جاتے ہیں، ہم کیسے چھوٹے بنے، ہماری سرداریاں ختم ہو جائیں، ہماری لیڈرشپ ختم ہو جائے، ہم عام بندوں میں شامل ہو جائیں، یہ تکبر اور دماغ میں یہ غرور تھا کہ ہم کبھی بھی اپنے آپ کو چھوٹا نہیں بنا سکتے، بنیادی وجہ یہی تھی۔ اور سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم کو جو دعوت دی، وہ ملا تھے، ملا بڑے بڑے سردار، لیڈرز جن کو دیکھ کے لوگ مروب ہو جاتے تھے، وہ متکبر بن گئے، انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کیسے تسلیم کریں۔ تو پہلی بات یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دین کو، اسی کلمے کو لوگوں تک پہنچایا ہے، پہلے پہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دماغ میں اور دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ اس اللہ کو ایک ماننا ہے۔ ایک ماننے کا مطلب یہی ہے کہ عبادت ہوگی تو اسی کی، نظر و نیاز ہوگی تو اسی کی، حاجت روا سمجھا جائے گا تو اسی کو، مشکل کشا سمجھا جائے گا تو اسی کو، یہ ماتھا جھکے گا تو اسی کے آگے، یہ ہاتھ پھیلیں گے تو اسی کے آگے، کسی اور کے آگے نہیں۔ اس لیے کہ کسی کے پاس یہ ہمت ہی نہیں ہے، کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میں اللہ ہوں۔ آج تک کسی انسان نے، دنیا کی کسی مخلوق نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں اللہ ہوں، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور اگر وہ بن گیا ہے خدا تو یہ تکبر کیا ہے اس نے، اور تکبر کی سزا وہ فرعون کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سامنے رکھ دی کہ وہی کہا کرتا تھا کیا کہ میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، تم مجھے پوجا کرو، چھوڑو اور خداؤں کو۔ قرآن مجید میں ہے کہ وہ کہا کرتا تھا کہ هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طوا اذهب الى فرعون انہ طغا، کہ موسیٰ جائیے فرعون کے پاس، وہ بڑا طاغیہ بن گیا، سرکش بن گیا ہے، انہ طغا فقل، تو جا کے اس کو کہیے کہ کیا تمہاری ہدایت کا کوئی سامان میں تمہیں دوں، تمہیں کچھ سکھا سکوں، تمہیں کچھ دے سکوں؟ مگر اس نے کہا نہیں، کہ میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں. اس نے کہا فقال انا ربکم الاعلى، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یہ اس نے کہا، بس یہ جملہ تھا، تکبر تھا اس میں. اور اللہ تعالی نے فرمایا فاخذه الله نكال الاخره والاولى، کہ میں نے اس کو ایسا پکڑا کہ بعد کے بندوں کے لیے جو آنے والے ہیں ان کے لیے بھی عبرت کا سامان بنا دیا، اور جو پہلے ہیں ان کے لیے بھی. یعنی نبی علیہ الصلات و تسلیم کی امت، ان کے لیے بھی، اور آپ کی امت سے پہلے کے جتنے لوگ ہیں فرعون تک، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عبرت کا سامان بنا دیا کہ دنیا میں کسی نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا، وہ بڑا متکبر ہے جو اپنے آپ کو بڑی اتھارٹی سمجھتا ہے، جو یہ جانتا ہے کہ میں انسان ہوں، مگر طاقت کے نشے میں اور غرور میں آ کے لوگوں کو کہتا ہے جو میں کہوں گا وہی ہوگا، اور جس نے میری بات نہ مانی اس کے ساتھ اس کا میں حشر کر دوں گا. یہ فرعون آج کے دور کے نہیں، پرانے دور سے چلے آ رہے ہیں، اور آج بھی وہی ذہنیت، ایسی طاقتور قوتوں جو قوت طاقت کے مالک ہیں، آج ان کے ذہن یہی بن چکے ہیں کہ ہم ہی ہیں، ہمیں کوئی چیلنج کر سکتا؟ ہماری کوئی بات ماننے سے انکار کر سکتا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اور خوف پھیلاتے ہیں یہ لوگ، دنیا کے لوگ تھر تھراتے ہیں، جن کا اللہ پر ایمان نہیں وہ تھر تھراتے ہیں، بیٹھ کے کرسی پہ بھی بیٹھے ہوں تھر تھراتے ہیں، بھیک بھی انہی سے مانگتے ہیں، جا کے اپنا رونا بھی انہی کے آگے روتے ہیں. اور مسلمان کا یہ کام نہیں ہے، اور مسلمان کا کام یہ ہے کہ اپنا رونا روئے تو رب کے آگے، اسی کو سب سے بڑا سمجھے، اسی کو رب اعلیٰ سمجھے، اور اسی سے قوت مانگے، اسی سے طاقت مانگے، اسی کے لیے جیے، اسی کے لیے مرے. کوئی، یہ سب بودے لوگ ہیں جو دعوے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑی طاقت ہے. فرعون جیسی قوت، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور غلام قوم جو بنو اسرائیل ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت کر دکھایا تم میرے بندے بن جاؤ، دیکھو بڑی سے بڑی طاقت کو میں کچل سکتا ہوں، بشرطے کہ بندے اس کے بنے، کوئی بنے تو صحیح. پھر اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو خدا بنایا جاتا ہے، کچھ تو ایسے جو بن بیٹھتے ہیں، کچھ ایسے جن کو خدا بنایا جاتا ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے کہ ان کو خدا بنایا جائے، کیونکہ بعد والوں نے بنایا، انہوں نے دعوے نہیں کیے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا، کبھی نہیں کہا اپنی دعوت میں، اپنی تبلیغ میں، نہ اپنی کتاب میں کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، اور یہ بھی نہیں کہا کہ تم میری عبادت کرو، بلکہ انہوں نے یہی دعوت دی کہ اعبد اللہ ربی و ربکم، اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی ہے اور تمہارا بھی، میں بھی اسی کی کرتا ہوں، تم بھی اسی کی کرو. پیدا ہوئے تو اپنی والدہ کی صفائی دیتے ہوئے فرماتے ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ نہیں کہا انی ابن اللہ، میں اللہ کا بیٹا ہوں. صاف، بعد میں ان کو خدائی کا درجہ دے دیا، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں. جیوز کو دیکھیں، انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ گھڑا کہ جو عرش پر مستوی ہے وہ عزیر کی صورت میں ہمارے سامنے آ گیا ہے. عزیر علیہ السلام یہ بھی خدا ہے، اللہ اس کے اندر آ گیا ہے، حلول کر گیا ہے. سب سے پہلا عقیدہ یہ گھڑا جیوز میں، اور پھر اس کے اثرات یہ ہوئے کہ یہودی عیسائیوں پر بھی اس کے اثر پڑے، اور انہوں نے بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کا ایک فرقہ یہ کہتا ہے جس کا اظہار قرآن مجید میں یہ کیا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ ان لوگوں نے کفر کیا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی وہی ہے جو مسیح ابن مریم ہے. یہ عقائد تھے، یہ نظریات تھے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے لوگوں کو سمجھایا, قولوا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہو. یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بے شمار احادیث ہیں کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اپنے دل کے خلوص سے, یہ لفظ ہیں دل کے خلوص سے, اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو جہنم پہ حرام قرار دیتا ہے. دل کے خلوص سے, یہ دل کے خلوص کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں یہ جانوں کہ واقعی اللہ کون ہے. آج ہماری اکثریت اللہ کو نہیں پہچانتی, حقیقت یہ ہے. اللہ واحد ہے مگر اس کو ہم نہیں جانتے. قرآن مجید, اس لیے میں نے عرض کیا کہ شروع سے لے کر آخر تک اللہ کی پہچان کرا رہا ہے. اللہ کی پہچان, صاف کہا گیا کہ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی لوگوں کو آ کے اللہ کی پہچان کرائی اور ساتھ یہ کہا کہ یہ جو خدا تم نے نصب کر رکھے ہیں, کسی کو تم اپنی حاجت روا سمجھتے ہو, کسی کو مشکل کشا, کسی کے لیے یہ نظر و نیاز دیتے ہو, کسی کے لیے یہ چڑھاوے چڑھاتے ہو, اور کسی کو تم نے یہ نام دے رکھے ہیں, یہ کیوں؟ پڑھیے قرآن مجید کی سورہ زمر. یہ بات ہمارے سمجھنے کے لیے کافی ہے مگر ہماری اکثریت اس کو نہیں مانتی. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں, ان کا جواب یہ ہوتا تھا, ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم تو ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ ہماری ان کو اور ان کی اللہ کو, ہم تو اس لیے کرتے ہیں. ہم ڈائریکٹ اللہ کے پاس نہیں جا سکتے, یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں, ہم قریب نہیں ہو سکتے. ہماری نظر و نیاز نذرانے جب ان کو پہنچتے ہیں تو یہ پھر رب کی بارگاہ میں پہنچا کے قبول کروا دیتے ہیں, ہم ڈائریکٹ دیں تو نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. یہ عقائد تھے. کیا اسلام نے ہی سکھایا ہمیں؟ دین یہی سکھاتا ہے؟ پوچھئے قرآن مجید کی آیات سے, ایک ایک نبی, اللہ کا ایک ایک نبی جب بھی کسی مشکل میں پڑتا ہے, اس کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے, کہتا ہے. مثال کے طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام ساری عمر دل میں یہ خواہش رکھتے رہے کہ اللہ مجھے کوئی اولاد دے دے, اور اولاد کا مطلب یہ صرف نہیں تھا کہ جس کو دیکھ کے دوگوں کی اولادیں ہوتی ہیں تو میری بھی اولاد ہو جائے, ان کا مطلب یہ تھا کہ جو دین کا کام میں کر رہا ہوں میری اولاد اس کام کو سنبھال لے اور یہ سلسلہ چلتا رہے. اس لیے دعا کی, مانگ, دل میں خواہش رکھتے رہے. مگر جب بڑھاپا آیا اور دیکھا کہ اب وقت قریب آ رہا ہے اور بیوی بھی بانجھ ہو چکی, تو اب ہاتھ اٹھاتے ہیں. باپ کون ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے مگر بت گر ہے, ان کو اللہ کے ساتھ شریک سمجھتا ہے کہ عبادت میں بھی یہ اللہ کا شریک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بس عبادت میں شریک ہے, اللہ جیسا نہیں ہے. وہ یہ جانتے تھے اللہ جیسا نہیں ہے, مگر جب اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں تو تھوڑی سی اس کی بھی کر لیتے ہیں, اللہ جیسا نہیں ہے, یہ شرک ہے. تو سیدنا کیا بات کر رہے تھے, ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم وہ دعا کرتے ہیں ایسی عمر میں اور رب کی جناب میں کہتے ہیں, ربی حب لی من الصالحین, میرے مولا مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو صالحین میں سے ہو. صالح کے دو مطلب ہیں, بے عیب ہو, صالح کا مطلب ایک یہ ہے, اور دوسرا مطلب ہے نیک ہو. بڑی جامع دعا ہے. دعا مانگی, کس سے مانگ رہے ہیں, کون مانگ رہا ہے, کس طرح مانگ رہا ہے اور کس حالت میں مانگ رہا ہے, کس سے مانگ رہا ہے, سوچئے. یہ سبق ہے ہمارے لیے. سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں تو وہاں بھی رب کو ہی پکارتے ہیں, حالانکہ والد ان کے اللہ کے نبی ہیں, والد کا واسطہ نہیں دے رہے, ڈائریکٹ کہتے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، میرے مولا یہ قید خانہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت اس گناہ کے جس طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں رب کو. ایوب علیہ السلام بیمار ہوتے ہیں 7 سال، اور بعض روایات میں آتا 13 سال ان کے جسم پہ کیڑے پڑے. اللہ کے نبی ہیں، آزمائش ہے رب کی طرف سے آ گئی، مگر کون ہے؟ جن کے دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، اور یہ سلسلہ نبیوں کا انہی کی اولاد ہیں، مگر مانگتے سیدھے اللہ سے ہیں. رب انی مسنی الضر، مولا مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے، آپ نے صحابہ کرام کو توحید سمجھانے کے لیے، لا الہ الا اللہ کا مطلوب سمجھانے کے لیے منع کر دیا کہ میرے صحابہ قبرستان مت جایا کرو. آپ نے منع کر دیا. پہلے سمجھایا کہ اللہ کون ہے؟ وہ حی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، اس کو موت نہیں آنی، باقی سب کو موت آنی ہے، اور جس کو موت آ جائے وہ نہ کچھ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، اس کی پھر قبر بنتی ہے، زندہ آدمی کی قبر نہیں بنتی. جس کو موت آ جائے وہ پھر نہ اٹھ کے اپنے آپ کو نہلا سکتا ہے، نہ کفن پہنا سکتا ہے، نہ چارپائی پہ لٹا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کی چارپائی جب قبر پہ لے جائی جائے تو وہ اٹھ کے خود قبر میں لیٹ سکتا ہے، اس کے پاس ہمت نہیں ہوتی، اس لیے کہ موت آ گئی. وہ سن ہی نہیں سکتا کہ اس کے ارد گرد کون رو رہا ہے، کون چیخ رہا ہے، کس کو دکھ ہوا ہے، کس کو نہیں ہوا، کچھ پتہ نہیں چلتا. تو یہ چیز تھی. سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرمایا کہ قبرستان نہیں جانا. اللہ کا ٹائٹل حی ہے، اس کو موت نہیں آتی، باقی سب کو موت آنی ہے، یہ آپ نے سمجھا دیا. اور جب کچھ عرصہ آپ نے اللہ کی پہچان کرا دی، اللہ تعالیٰ نے آیات اتار اتار کے صحابہ کرام کو سمجھا دیا کہ یہ میں اللہ ہوں، میں ہی زندہ ہوں، میرے سامنے تمہارا ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، اور مستقبل بھی. کوئی ایسی ڈائٹی نہیں ہے کہ جس کے سامنے تمہارا حال بھی ہو، مستقبل بھی ہو، اور ماضی بھی ہو. میں جانتا ہوں، کوئی نہیں جانتا. دنیا میں آنے سے پہلے تم کہاں تھے، وہ میں جانتا ہوں. اب دنیا میں آئے ہو، کیا کیا کر رہے ہو، وہ میں جانتا ہوں. مرنے کے بعد کہاں جاؤ گے، کون سی منزل ہے، اس کو میں نے دیکھا ہوا ہے، کوئی اور نہیں جانتا. سمجھا دیا. لیکن آپ جب مکہ میں مدینہ تشریف لائے تو آپ فرماتے ہیں، میرے صحابہ، کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، میں نے تمہیں قبرستان جانے سے اور قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، اب میں کہتا ہوں کہ جایا کرو اور قبرستان جایا کرو اور قبروں کو دیکھا کرو. کیوں؟ سبق یہ پڑھایا کہ قبریں عبرت کی جگہ ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے، موت کو یاد کیا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اَكْسِرُوا ذِكْرَ حَازِمِ لَزَّاتِ الْمَوْتِ، جو دنیا کی لذتیں ان کو توڑنے والی جو شے ہے موت، اس کو یاد کیا کرو، یہ تمہیں آخرت یاد دلائے گی، یاد کیا کرو. آپ فرمایا کرتے تھے، یہ قبر پہلی منزل ہے، یہاں جو آ گیا پہلا قدم، پہلی کامیابی اگر اس کی یہی ہے تو آگے بھی کامیابیاں اس کے قدم چومیں گی، اور اگر یہی وہ ناکام ہے تو آگے مسلسل ناکامیاں ہیں. آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. یہ فرمایا. آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ قبروں کو کچا بنایا کرو، کچا، کچی مٹی والا، اس لیے کہ یہ چیزیں تمہیں بتا دیں گی کہ دنیا کی لذتیں آج کے اس کچے گھر میں کیا حیثیت، اس کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہیں. اب یہ فرمایا کرتے ہیں. کہیں یہ نہیں فرمایا کہ خوبصورت بناؤ تاکہ مرنے والا جو ہے وہ بھی اطمینان سے اندر بیٹھے، اور باہر والے بھی اس باغ کو دیکھ کے بڑے خوش ہوں، کہا خوبصورت خوشبو آ رہی ہے، بڑی خوبصورت قبر بنی ہوئی ہے. کہیں نہیں فرمایا. وحدانیت، ایک اللہ سے جوڑنا ہے، یہ اس سے سب، یہ جتنے بھی وہ چیزیں جو اللہ سے کاٹ کے یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتی ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو کاٹا. مت ان کو اپنا سورس بناؤ، یہ کچھ نہیں کر سکتے تمہارا. جو اپنا کچھ نہیں کر سکتے، جو خود پیدا ہوئے ہیں، جو خود پیدا نہیں ہوئے، جن کو پیدا کیا گیا ہے، جو بیمار ہوئے، جو موت کے فیس سے گزر گئے، جو اپنا آپ کو بچا نہیں سکے، وہ دوسروں کو کیا بچائیں گے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح حدیث ہے، اپنی طرف سے میں نہیں سنا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے ہیں، علی یہ لو کچھ صحابہ کرام میرے مجاہد، ان کو لو. فتح مکہ کے بعد آپ نے فرمایا کہ جزیرہ عرب میں گھوم جاؤ، جہاں کہیں دیکھو کہ ایک بالش سے اوپر قبر ہے یا اس کے اوپر کچھ بنا ہوا ہے، اس کو گرا دو اور مٹی کے برابر کر کے آؤ. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا. اور جب خود خلیفہ بنے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اپنے دوست تھے، مجاہد تھے، ان کو فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہی کام سپرد نہ کروں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سپرد کیا تھا؟ ان کا میرے لیے بڑے فخر کی بات ہوگی. آپ نے فرمایا اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا، جاؤ میں تمہیں بھی اجازت دیتا ہوں کہ جاؤ گھومو، جہاں کہیں بھی مسلمان علاقے میں کوئی ایسی قبر ہو جو ایک بالش سے اوپر ہو، پکی بنی ہو اور اس کے اوپر کچھ بنا ہو، اس کو گرا کے صاف کرو. یہ دین ہے. کیوں یہ کیوں آپ نے حکم دیا؟ اس لیے کہ یہ چیزیں اللہ سے کاٹتی ہیں. بندہ مسجد کا رخ نہیں کرتا، پھر دوسری جگہ کا رخ کرتا ہے. اللہ کو سہارا نہیں بناتا، کسی اور کو سہارا بناتا ہے. مشکل کشا پھر وہی بن جاتے ہیں، حاجت روا وہی بن جاتے ہیں، اللہ نہیں بنتا. یہ دین ہے. دین اسی وجہ سے یہ دین کامیاب ہوا ہے، ورنہ حقیقت ہے یہ خرافات جب سے ہمارے اندر آئی ہیں ہر مسلمان ذہنی طور پر منتشر ہے کہ کیا کیا جائے، کس کی مانو اور کس کی نہ مانو. کیا ایک اللہ سے جڑنا کوئی خدا نہ خواستہ کفر کی بات ہے؟ اور اللہ کو چھوڑ کے باقی سب کو چھوڑ دیجئے، ایک اللہ سے جڑ جائیے، کیا یہ مہنگا سودا ہے؟ کیا یہ نبیوں کی دعوت نہیں تھی؟ کیا ہم اللہ کو کسی بھی حیثیت سے کمزور سمجھتے ہیں؟ کیا یہ نہیں سمجھتے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر کچھ سب کچھ کرنے پر قادر ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا کوئی ایسی ڈیٹی ہے، کوئی ایسی شخصیت، ایسی ہستی جو ہر شے پر قدرت رکھتی ہو؟ کس کو مانا جا رہا ہے؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں ہیں، مشکل میں ہیں کہ نہیں؟ کیا ان کی مشکل کو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دور کیا، جن کے بارے میں آج ہم قائل ہیں کہ علی مشکل کشا؟ اپنے گھر کا بیٹا، اپنا بیٹا، لخت جگر اتنی مشکل میں ہے، اس کی مشکل کو والد اگر دور نہیں کر سکا، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مشکل کشا ہے، وہ دور نہیں کر سکے، اوروں کی کیا کریں گے؟ ام من یجیب المضطر اذا دعا، اور یہی تو سوال ہے جو اللہ تعالی نے ہم سے کیے ہیں. بتاؤ کون ہے جو سنتا ہے اس شخص کی بات جو انتہائی پریشان ہے، مشکل ہے، کون سنتا ہے اس کی بات؟ اللہ فرماتے ہیں میں سنتا ہوں، کوئی نہیں سنتا. کون ہے جو بندے کو نقصان دینا چاہے اللہ اگر، تو کون ہے جو اس کو فائدہ پہنچا سکے؟ اور اگر اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے کسی کو فائدہ پہنچانا ہے، تو کون ہے جو اس کو نقصان پہنچا سکے؟ یہی ہے وہ ذات جو نفع نقصان کی مالک بھی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف کے دوران اپنے ساتھیوں کے ساتھ، طواف کے دوران جب حجر اسود کے قریب آئے تو سب کے سامنے فرماتے ہیں، یا حجر انک حجر، او پتھر تو صرف پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو فائدہ دیتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا نہ ہوتا کہ وہ تمہیں بوسا دے رہے ہیں، تو میں کبھی تمہیں بوسا نہ دیتا. یہ تو میں سنت کی پیروی کر رہا ہوں، ورنہ میرا ایمان یہی ہے کہ نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. اللہ نے ہمیں اپنے آپ سے جوڑا ہے، اسی سے جڑی ہے. یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا. اور یہ خرافات اور عقائد کی خرابی، ذہنی انتشار، جو آج ہم مسلمانوں میں ہیں، اس کو سب چیزوں کو ختم کرنے والا یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہی بنیاد ہے ہماری، پورے قرآن مجید کی دعوت کا محور یہی ہے. اس لیے قرآن مجید کو سمجھیے، بار بار پڑھیے، خالی اس ذہن ہو کے پڑھیے، دیکھیے آپ کے ذہن کو قرآن اپیل کرتا ہے کہ نہیں. لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اثر نہیں کرتا. کیوں نہ اثر، کیوں اثر کرے؟ میں جب کسی اور سے متاثر ہوں اور قرآن سے میں متاثر نہیں ہو سکتا، ہونا چاہتا، تو قرآن کیسے اثر کرے گا مجھ پہ؟ میں خالی اس ذہن ہو کے قرآن کو پڑھوں، نکال دوں سب چیز، خیالات، افکار، سب کچھ نکال دوں، کوئی ایفیلیشن نہ ہو، صرف قرآن مجید کے ساتھ رکھوں، پڑھوں اس کو، دیکھیے قرآن مجھے سمجھاتا ہے کہ نہیں. غیر مسلم پڑھ لے، وہ تو اثر لے لیتا ہے، وہ تو اپنے مذہب کو پھر الٹا کہتا ہے، وہ تو کہتا ہے یہی اللہ کی کتاب ہے. یہ غلط کہا گیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، سلیمان، داؤد علیہ السلام کے بارے میں، ہمارے ہاں غلط کانسیپٹ عام کیے گئے ہیں. قرآن تو ان کی صفائی دے رہا ہے. کچھ پڑھیے قرآن، ذالک الکتاب ھدی للمتقین، یہ باعث ہدایت ہے متقی افراد کے لیے، جن کے دل میں ذرا خوف ہے کہ واقعی ہم بچنا چاہتے ہیں گناہوں سے اور اچھے کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب روشن کی بن جائے گی، ہدایت کی کتاب بنتی ہے ورنہ نہیں بنتی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی کتاب سے جڑ جائیں، اس کو ہی سمجھیں اور اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں. اس طرح انشاءاللہ ہمارے سب کے دل جڑ جائیں گے، ایک ہو جائیں گے. اور یہی معنی ہے ایک اللہ کو ماننے والے، ایک رسول کو ماننے والے، ایک کتاب کو ماننے والے. یہ محض زبانی باتیں نہیں ہوتی، اچھی طرح مانیں ان کو، دیکھیے ہم پھر ایک ہوتے ہیں کہ نہیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين.